ہم اپنے قلوب کو مستنیر کر رہے ہیں اور آپ کی عظیم سیرت جو انسانیت کی اصلاح کے لیے ایک عظیم نمونہ ہے اس سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے پھر اس کے بعد رب کریم کی بارگاہ میں اس پر عمل کی توفیق کو طلب کرنے کے سلسلے میں درس سیرت کا یہ عنوان جو ایک عرصے سے بیان کیا جا رہا ہے اور سنا جا رہا ہے الحمدللہ رب کریم کی توفیق رفیق سے ہمیں یہ سعادت نصیب ہوئی کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے عظیم لمحات کو پڑھتے رہے سناتے رہے سنتے رہے اور غزوہ خیبر کے آخری لمحات تک ہم نے گزشتہ تقریر کے اندر اپنی تحقیق کو موقوف کیا. خیبر کے معاملات اور اس میں سیاسی اعتبار سے معاشرتی اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے اعتقادی اعتبار سے جو مسائل میرے آقا کی سیرت سے واضح ہو رہے تھے وہ ہم نے سماعت کیے. میں اکثر یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, دوبارہ کہہ دوں کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے غافل ہے, آپ کی زندگی کے لمحات سے غافل ہے, وہ ہزار دفعہ قرآن پڑھ لے وہ قرآن کے مضامین کو نہیں سمجھ سکتا. اس لیے کہ قرآن جس پر اتر رہا ہے وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے, اور جب تک آپ کی زندگی کے لمحات کو ہم نہیں سمجھیں گے, اس معاشرے کو ہم نہیں سمجھیں گے, وہاں کی نفسیات کو نہیں سمجھیں گے, قرآن کے نازل ہونے کا سبب کیا واقعہ بنا وہ نہیں سمجھیں گے, اس وقت تک ہم قرآن سے مکمل عرفان حاصل نہیں کر سکتے. اسی لیے اس درس کو دو سلسلوں میں تقسیم کیا گیا. جمعے کے دن ہم نے درس قرآن سورہ المائدہ کے ذریعے شروع کیا, اور اتوار کے دن بعد نماز ظہر سیرت کے طور پر قبول کیا تاکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں قرآن کا فہم حاصل ہو جائے اور قرآن کی تعلیم سے ہمیں اس کی مکمل آشنائی گویت حاصل ہو جائے. خیبر کے واقعات, جنگ کے بعد کے واقعات آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے تھے. خیبر سے لوٹتے وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار رسموں کو حرام قرار دیا اور بے شمار چیزوں کو اسی حالت پر چھوڑ دیا, جس طرح کہ آپ نے پہلے سماعت کیا کہ پورا عرب کا معاشرہ شراب نوشی کا دلدادہ تھا. انہیں رخصت دیتی شریعت نے دیا, رخصت دیتے گئے, لیکن جب سن 5 ہجری کے لمحات 4 ہجری کے لمحات آئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی حرمت کو واضح طور پر بیان فرما دیا. اب تک چند غلط رسمیں چلتی تھیں جو خیبر سے لوٹتے وقت, کیونکہ خیبر کی فتح یہ ایسی فتح ہے جیسے بدر کے اندر مسلمانوں کو فتح ملی اور اس سے کفر بالکل مغلوب ہو گیا. بدر میں تو کافروں کے تمام عزائم ٹھنڈے پڑ گئے, لیکن یہود اپنی شرارتوں اور اپنی طاقت کے گھمنڈ میں بہت اپنے آپ کو اس دھرتی کا سرما شمار کرتے تھے. لیکن جب خیبر کی جنگ کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 سے لے کر 17 قلعے ان کے مسمار کروائے اور بڑا عظیم مارکا جو بدر سے زیادہ خطرناک تھا وہ ہوا, اور اللہ رب العزت نے اپنی نصرت خاص اپنی مدد خاص کے ذریعے اپنے محبوب کے دین کو بلند فرمایا, جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے لوٹ رہے ہیں تو لوٹتے وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کی سرزمین پر ایک بڑا طویل خطبہ مرحمت فرمایا, جس میں چند چیزیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زمانۂ جاہلیت کی جو اسلام میں داخل ہو رہی تھی اس کو منع کیا. کیونکہ اب جہاد کا سلسلہ تھا, اسلام کو بڑھانے کا سلسلہ تھا, تو اصلاح جو کی جا رہی تھی وہ آہستہ آہستہ تدریج بتدریج درجہ بدرجہ, پہلے بڑی بڑی جو خرابیاں تھیں اس کو ہٹانے سے پہلے چھوٹی چھوٹی خرابیوں کو ہٹایا جا رہا تھا تاکہ جو اسلام لا چکے ہیں ان میں اصلاح کو قبولیت اصلاح کی قبولیت کا مادہ بڑھتا رہے. اور ایک وقت اب ایسا آ گیا کہ ایک بہت عجیب رسم جو مسلمانوں کے اندر گھر کر گئی تھی، جو اس وجہ سے تھی کہ پہلے سے وہ سلسلہ چلا آ رہا تھا. اب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی ممانعت فرمائی. پہلی چیز کیا تھی کہ عرب کے معاشرے کے اندر وحشی خچر، جس کو جنگلی گدھا کہا جاتا ہے، وحشی خچر کو حلال سمجھا جاتا تھا. اس کو باقاعدہ ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لیا جاتا تھا. خیبر سے لوٹتے وقت جب میرے آقا نے خطبہ مرحمت فرمایا تو وہاں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے وحشی خچر یعنی گدھوں کی حرمت پر خطبہ دیا اور فرمایا آج سے اللہ رب العزت نے تم پر اس کا گوشت کھانا حرام کر دیا ہے. اس سے پہلے یہ تمام چیزیں جائز تھی، کیونکہ جائز کیسے تھی؟ جس کو شریعت منع نہ کرے تو وہ جائز ہوتی ہے. شراب پینے کو جب تک منع نہیں کیا تھا تو سب پیتے تھے. جب 4 ہجری 5 ہجری میں اس کی حرمت نازل ہو گئی تو صحابہ نے اپنے ہاتھوں سے شراب کے مٹکوں کو توڑ دیا اور اس کی حرمت پر سرکار کی کلام پر، سرکار کے حکم پر لبیک کہا. تو یہاں پر بھی گویا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا کہ اب خچر کا گوشت تم پر حلال نہیں، کیونکہ قرآن کی کوئی واضح آیت ایسی نہیں ہے کہ جس میں کتے کی حرمت ہو گوشت کی، یا خچر یا گدھے کی، یہ حمار کے گوشت کی حرمت ہو. یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ثابت ہے. اور قرآن اس کے اصول کو اس انداز میں بیان کرتا ہے. تو آپ کہیں گے کیا قرآن میں یہ مسئلہ نہیں ہے؟ قرآن میں یہ مسئلہ ہے، لیکن اس کو سرکار سمجھتے ہیں. واضح آیتیں ایسی کوئی موجود نہیں کہ جس میں سرکار نے ان جانوروں کے گوشت کے مکمل گویا کہ حرمت بیان کی ہو. لیکن ہاں، سمجھدار عقل سلیم رکھنے والے سلیم الطبع اشخاص کے سامنے یہ بات واضح ہے کہ قرآن کہتا ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہمارا رسول کچھ بھی کرے تمہارا کام ہے اس کی اتباع کرنا. ہمارا محبوب جو کام کرے تمہارا کام ہے اس کی اتباع کرنا. تو اس آیت نے سرکار کے منصب کو واضح کر دیا، سرکار کے منصب کی حاکمیت کو واضح کر دیا، سرکار کے منصب کی بالادستی کو واضح کر دیا کہ وما ارسلنا من رسول، ہم رسول کو بھیجا، ہم نے رسول کو بھیجا اس لیے ہے کہ اس کے حکم کی اتباع کی جائے، اس کے حکم کو مانا جائے. اور میں نے اس پر کافی تفصیلی بات گزشتہ رسول آپ اللہ کی خدمت میں پیش کی ہے. واطیع اللہ واطیع الرسول، قرآن جگہ جگہ پر کہتا ہے اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. تو ذرا عقل سے ہم سوچیں اور دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اگر نماز پڑھنے کا حکم دے تو یہ تو اللہ کا حکم ہے، تو یہ تو واطیع اللہ میں آ گیا. تو یہ واطیع الرسول کیا ہے؟ کہ رسول کے قول کی بھی اتباع کرو. تو جو اللہ نے حکم دے دیا وہ تو ہم بجا لا رہے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ رسول اللہ کی مرضی کے علاوہ حکم نہیں دیتے. لیکن نماز، روزہ، زکوٰۃ کی تمام کا حکم خدا نے دیا ہے قرآن میں، تو رسول نے اس کو بیان کیا، تو یہ واطیع اللہ کی تفسیر بن گئی. لیکن واطیع الرسول، واطیع اللہ واطیع الرسول، یا ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اتباع کی بات کیوں کی گئی؟ کیونکہ قرآن کا لفظ کہیں پر بھی آیا ہے تو وہ محمل بیکار نہیں، اس کی کوئی معنیت ضرور ہے، اس کا کوئی مقصد ضرور ہے. علماء نے فرمایا اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کے اندر جو مضامین پوشیدہ ہے جو رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، جب رسول اس کو اپنی حدیث کے ذریعے حرام کرے اس کو ماننا واقعی و رسول میں داخل ہے. تو فرمایا جو ہم نے قرآن میں واضح حکم دیے ہیں اس کو مانو، وہ اللہ کی اتباع ہے، اور اس کی تفسیر جو ہمارا محبوب کرے گا اس کو مانو گے تو وہ رسول کی اتباع ہے. تو اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان خچروں کی حرمت بیان فرمائی. اس کے بعد ایک رسم تھی متاع، اس کی تشریح میں آگے چل کر عرض کروں گا. متاع کی ایک رسم تھی کہ جس میں تھوڑی دیر کے لیے کسی مخصوص معاوضے کے تحت کسی عورت کے ساتھ عمل زوجیت کو جائز رکھنا ایک وقت کے لیے، تو اس کو متاع کہا جاتا تھا. بعض جنگوں کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حالت استعاری کے تحت، جس طرح بندہ جب مر رہا ہو تو اس وقت اسے خنزیر کا گوشت بھی کھا لیا جائے تو وہ اس پہ آرام نہیں، جان بچانا فرض ہے. وہ مری تر گئی باغ بلا آدھی، لیکن شریف نے کہا ہے کہ اس کو اس کی عادت نہ ہو بلکہ جان بچانا مقصود ہو. بندہ پیاس سے مر رہا ہے، دو قطرے اگر اس کے منہ میں شراب کے ڈال دیے جائے، پیشاب کے ڈال دیے جائے ہے تو حرام، لیکن اگر اس سے اس کا حلق تر ہو جائے اور اس کی جان بچ جائے، اس کے پھیپڑوں میں حرارت آ جائے، سانس اس کی بحال ہو جائے، تو شریعت مطالعہ اس کی اجازت دیتی ہے, اور اس فیصلے کو حالت اضطراری کہا جاتا ہے, یعنی انتہائی دقت اور پریشانی میں محض اس مسئلے کو ٹالنے کے لیے. تو اللہ رب العزت انسان کی حیات کو زیادہ ترجیح دیتا ہے, اس لیے اللہ رب العزت نے یہ حکم قرآن بیان فرما دیا. بعض جنگوں کے اندر صحابہ نے ایک بڑی مدت گزار دی جنگ کے اندر, تو اس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ اس قسم کے سلسلے کو جاری رکھا تھا. لیکن خیبر کے اندر یہ ہماری کتابوں میں بھی ہے اور اہل تشیع کی کتابوں میں یہ بات متفق ہے کہ خیبر کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں جنگی خچروں کی حرمت بیان کی, جہاں شراب کی حرمت بیان کی. اب دیکھیں جب تک شراب حرام نہیں تھی, حرام نہیں کیا گیا تھا, تو سب کرتے تھے. اب یہ کہنا جی فلاں صحابی نے کیا تھا, فلاں صحابی نے متا کیا تھا, تو جناب فلاں صحابی نے شراب پی تھی تو کہ کوئی الزام کی بات ہوگی, اس لیے کہ جب تک خدا منع نہ کرے تو وہ کام جائز ہوتا ہے. لیکن خیبر کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خطبے کے اندر اس بات کی اجازت دے دی تھی اور مرحمت فرما دیا کہ آج کے بعد میں جنگی خچروں کو, شراب کو, اپنے جسموں کو گندوانے والی جو نقش و نگار عورتیں چہرے پر بناتی ہیں, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کو, اور جو اپنے مردے کے بالوں کو لے کر اس کو زینت دے کر نقلی بال لگاتی ہیں اور اس کو سنوارتی ہیں, سرکار نے فرمایا ان کو سب پر میں نے لعنت کی ہے, اور آج کے بعد یہ سارے معاملات تعلیمات اسلامیہ کے اندر حرام قرار پا دیے ہیں. تو متاع کی حرمت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت اسے حرام کر دیا. یہ یاد رکھیں اچھی طرح سے, متاع نکاح نہیں ہے. متاع اور نکاح میں اتنا فرق ہے جتنا زمین اور آسمان میں فرق ہے. متاع اور نکاح میں ایسا فرق ہے جس طرح گندگی اور پاکی میں فرق ہے. متاع اور نکاح میں ایسا فرق ہے جس طرح شراب اور دودھ کے اندر فرق ہے. متاع اور اسلام ایک چیز نہیں. متاع کرنا حرام ہے اور اس کے بعد خالص زنا قرار پایا ہے, اس کا کرنے والا فاسق و فاجر ہے اور زانی اور بدکار ہے. اس شخص کی نہ امامت جائز ہے, نہ اس کی عدالت جائز ہے, نہ اس کی گواہ جائز ہے. اس لیے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی حرمت بیان کر دی تو وہ چیز گویا کہ حرام قرار پائی. میں چند باتیں اس کے حوالے سے پیش کرتا ہوں دونوں کے فرق کے حوالے سے. دیکھیں نکاح کے اندر ولی کی اجازت ہوتی ہے, نکاح کے اندر ولی کی اجازت ہوتی ہے. متاع کے اندر کوئی ولی نہ ہوتا ہے نہ اس کی کوئی اجازت ہوتی ہے. ایک واضح فرق, نکاح میں دو گواہوں کی موجودگی ضروری ہے. جب تک دو گواہوں کے سامنے اجاب قبول نہ ہو تو نکاح نہیں ہو سکتا. متاع کے اندر اگر عورت سے خلوت میں بھی معاملہ طے کر لیا جائے تو وہ ہو جاتا ہے. دیکھیں نکاح کی اساس, نکاح کی ریڑھ کی ہڈی, نکاح کی بنیاد جو ہے وہ دو گواہ ہے. کہ دو گواہ اس معاملے کو دیکھ رہے ہوں, عورت اور مرد کے اجاب قبول کو سن رہے ہوں, وہ یہ کہہ رہی ہو کہ میں نے اپنے آپ کو تیرے نکاح میں دی اور اس نے کہا میں نے تجھے اپنے نکاح میں لیا. ایک طرف سے ماضی کا لفظ ہو, ایک طرف سے حال کا, یا دونوں طرف سے گویا کہ ماضی کے لفظ ہو, تو یہ نکاح منعقد ہو جائے گا. تو نکاح کے اندر ولی کی اجازت بھی ہوتی ہے. یہ آج کل میڈیا جو خرافات پیش کر رہا ہے یہ غلط بات ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ جناب ان کے اولیاء جو ہے ان سے پوچھا ضرور جائے گا. یہ امریکی مذہب نہیں ہے کہ باپ اپنی بچی کو عہد شباب تک اپنی محنت کے ذریعے پہنچائے اور بیٹی کو اتنا اختیار ہو جائے کہ باپ کو پوچھے بغیر وہ نکاح کر لے, تو یہ انتہائی بد اخلاقی اور یہ غیر گویا کہ انسانیت کی رسم ہے. تو شریعت مطہرہ نے نظام حیات میں سب سے بڑا درجہ اخلاق کو دیا ہے. جو والد جو والدین اپنے بچوں کی تربیت کریں, اپنا خون پسینے کے ذریعے ان کی تربیت کریں, اور بچے بڑے ہونے کے بعد اپنی مرضی سے شادی کر لیں اور ان کو دخل نہ دیں, تو جناب عقل بھی اس بات کو نہیں مانتی ہے. یہ جائے کہ شریعت مطہرہ نے اس پر حد نہ رکھی ہو. یہ تو صرف اس دور میں عیسائیت کو نافذ کرنے کے لیے اور ایک فسق و فجور کے بازار کو گرم کرنے کے لیے کہ جن کا باطن میڈیا کے ذریعے گویا کہ شہوت کا دلدادہ ہو گیا ہے, یہ ویب سائٹ کی خرافات کے ذریعے دلدادہ ہو گیا, اس کے لیے پھاٹک کھولا جا رہا ہے اور برملا پوچھا جاتا ہے کہ کیا نکاح کے لیے ولی کی اجازت ضروری ہے. تو ہم کہتے ہیں جو باخلاق اور باغیرت ہوتے ہیں, جن میں حیا ہوتی ہے, ان کے نزدیک ولی کی اجازت ضروری ہوتی ہے, اور جو بےغیرت مادر پیدر آزاد ہو تو ان کے لیے تو یہ متاع کا مسئلہ تو واضح ہے کہ جناب ولی کی بات کرتے ہیں ان کے نزدیک گواہ بھی شرط نہیں ہوتی. تو ایک چیز کو آپ چھوڑیں تو ساری چیزیں چھٹی چلی جائیں گی. تو نکاح کے اندر ولی کی اجازت, متاع میں کوئی ولی نہیں ہوتا. نکاح کے اندر جو لوگ ولی کی اجازت کے قائل نہیں وہ کم سے کم اس بات کے تو قائل ہیں کہ نکاح میں دو گواہ ہونے چاہیے, کیونکہ دو گواہوں کے بغیر تو نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا. اور متاع کے اندر گواہوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. خلوت میں کسی عورت سے معاملہ کر لیا, وہی جو باتیں کہہ دی تو وہ اس کے لیے جواب قبول ہو جائے گا. نکاح کے بعد علیحدگی طلاق کے ذریعے ہوتی ہے کہ جب تک شوہر طلاق نہ دے یا بیوی خلا نہ لے تو اس وقت تک تنسیخ نہیں ہوتی. لیکن متاع کے اندر کوئی لفظ طلاق نہیں ہوتا, اس میں یہ طے ہوتا ہے ایک گھنٹہ, پندرہ منٹ, بیس منٹ, دو گھنٹہ, چار دن, جہاں وہ دن آ گیا طلاق دینے کی ضرورت نہیں, وہ چیز ختم ہو گئی. تو اتنا واضح فرق ہے. تو یہ شیعہ حضرات کا کہنا کہ جناب نکاح اور متاع ایک ہے, یہ تو اندھا اور بینا کو کہنا ایک وہ قرار پایا, یہ تو گمراہی اور ایمان کو ایک کہنا مترادف قرار پایا, یہ تو گندگی اور پاکیزگی کو ایک کہنا مترادف پایا. لیکن حضرات گرامی عقل مند حضرات اس بات کو سمجھتے ہیں کہ نکاح کا دور دور تک متاع سے کوئی تعلق نہیں. نکاح انتہائی پاکیزگی, برملا, علل اعلان, لوگوں کے سامنے ہونے والا ایک کام ہے, اور متاع خلوت کے اندر اپنی شہوت رانی کو رنگ دینے کا ایک غلیظ طریقہ ہے, جس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کے اندر منع فرمایا. میرے پاس خمینی صاحب کی کتاب ہے تفہیم المسائل, اس کے اندر مسائل پر اردو میں لکھی انہوں نے کتاب, اس میں باقاعدہ انہوں نے نکاح کے فضائل لکھے, متاع کے فضائل لکھے ہیں اور متاع کی نیتیں لکھی ہیں اور تمام معاملات لکھے ہیں. استفسار کے اندر یہاں تک ہے معاذ اللہ کہ اگر متاع کے لیے سید زادی ہو العیاذ باللہ تو اسے اجر و ثواب بہت بلند ملتا ہے. اب آپ شیعوں کی کتابیں موجود ہے. تو یہ صرف اپنی شہوت رانی کو پروان چڑھانا ہے, شریعت مطہرہ متاع کی اجازت نہیں دیتی. مختصر یہ, آنے والے درسوں میں مزید میں اس کی تشریح کروں گا. آج کیونکہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے تو میں اس موضوع کو لا کر آپ کی توجہ کو اس طرف نہیں لے جانا چاہتا, لیکن یہ تحقیق آپ کو بتانا بھی ضروری ہے تاکہ آپ اپنے مسلک میں مضبوط رہیں, اپنے دلائل سے واقف رہیں. انشاءاللہ میں یہاں پر آنے والے درس یا اس کے بعد درس میں شیعہ حضرات کے تمام دلائل کو کتابوں کے ساتھ یہاں پر آپ کے سامنے پڑھوں گا, اور انشاءاللہ ان کی دلائل کیا ہے, کوئی چوری چھپے نہیں, ان کے سارے دلائل پڑھے جائیں گے, اور اس کے بعد اس دلائل میں کیا غلطی ہے, کیا دھوکہ گئی ہے, اور قرآن اس کے متعلق کیا کہتا ہے, اہل سنت کے دلائل اس کے متعلق کیا ہے. انشاءاللہ عزیز وہ ساری دلائل آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. اللہ ہمیں حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو نبی پاک کا سیرت کا طریقہ ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے دوستو, ان چیزوں کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ منع فرمایا. آخر میں اس تمام چیزوں کو دوبارہ ذکر کرتا ہوں. کچھ عورتوں کی رسم کو سرکار نے جو حرام کیا ہے وہ سن لیجیے. سرکار نے فرمایا لعن یومئذ, آج کے دن لعنت ہو رہی ہے, الواصلتا والموصولتا. واصلتا وہ عورت جو دوسری عورتوں کے بال لے کر کسی عورت کے بالوں میں پیوست کرے, کسی دوسری عورت کے بالوں کو لے کر اس عورت کے بالوں کو میں پیوست کرے, تو فرمایا ایسی عورت پر لعنت ہے. پہلے یوں ہوتا تھا کہ مردے کے بال کاٹ لیے جاتے, یا دوسری عورت کے بال کو لے کر اس میں پیوست کر دیا جاتا, لیکن آج کل کی جو پیوند کاری ہے تو وہ تو اسی بال سے ہی ہے, اسی کے جسم سے ہے. اور یہ مسئلہ تو خاص عورتوں کے لیے ہے, جو مردوں کو اس سے گویا کہ مستثنا رکھا گیا ہے. لیکن یہ ہے کہ غیر کے بال اور اعضاء کو لے کر اپنے لیے شمولیت کا ذریعہ بنانا, اس پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی. فرمایا جو بال لگا رہی ہے اس پر بھی لعنت, جو لگوا رہی ہے اس پر بھی لعنت. فرمایا الواشیمتو, خیبر کا خطبہ ہے یہ سرکار کا. فرمایا سرکار نے کہ واشیما عورت پر بھی لعنت ہے جو سوئی کے نوک سے اپنے چہروں کو گندواتی ہے, یہ اپنے ہاتھوں کو گندواتی ہے, نقش و نگار بنواتی ہے. اس طرح کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاتھوں میں وہ ایک گویا کہ ایک ڈرل مشین کی طرح ایک چھوٹی سی مشین ہوتی ہے, اس کے ذریعے گوندا جاتا ہے, ناموں کو لکھا جاتا ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فعل کو گویا کہ لعنت کا باعث قرار پایا. جو لکھوا رہا ہے اس پر بھی لعنت فرمائی, اور جو لکھ رہا ہے اس پر بھی لعنت فرمائی. آگے فرما الخامشت وجہہا, اور جو کسی عزیز کی موت کے صدمے میں اپنے چہرے کو پیٹے, جو کسی عزیز کی موت کے صدمے میں اپنے چہرے کو پیٹے, اپنے گریبان کو پھاڑے, فرمایا اس پر بھی خدا کی لعنت ہے. اور فرمایا اشاقت جیبہا, جو اپنے عزیز کے انتقال کے وقت اپنے جیب, یعنی جیب سے مراد تو ہمارے اردو میں یہ پاکٹ ہوتا ہے, لیکن عربی کے اندر جیب اس کپڑے کو کہتے ہیں جو سینے پر رکھا ہوا ہوتا ہے. تو کہا جو اپنے سینے کے کپڑے کو شک کر دے, اپنے گریبان کو پھاڑ دے اور غم کا اظہار کرے, اپنے چہرے کو پیٹے, اپنے پاؤں کو اور اپنی رانوں پر زور زور سے ہاتھ مارے, فرمایا خدا نے اس پر لعنت کی ہے. یہ عمل کرنا سرکار نے شاہ فرمایا یہ جائز نہیں. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو سرکار علیہ السلام نے خیبر کے اندر بیان فرمائی. میں نے گزشتہ درس کے اندر یہاں پر ایک چھوٹی سی وضاحت کی تھی کہ اگر لڑکی کا چہرہ اتنا بھووں کے بڑھنے کی وجہ سے اتنا بھدا ہو چکا ہے کہ جناب اگر نکاح کے لیے رشتہ آئے اس کے لیے گویا کہ رشتہ وغیرہ ہے تو لڑکے والے اگر دیکھیں تو اسے لڑکی کے چہرے کی زینت سے کراہیت ہو یا مرد کی رغبت کے لیے اپنے شوہر کی رغبت کے لیے عورت اگر اپنی بھویں اگر وہ ایسی ہے جو مردوں کے مانند ہو رہی ہے اور گویا کہ اس سے چہرہ کراہیت کی طرف آ رہا ہے تو اتنے بال ہٹا دینا جس سے عورت کی زینت ظاہر ہو جائے گی تو یہ شریعت مطہرہ نے جائز رکھا ہے, یہ شریعت مطہرہ نے جائز رکھا ہے. لیکن یہ کہ بیوٹی پارلر سے ابروہوں کو بنانا, چہرے کے ناخن چہرے کے بالوں کو بلیچ کروا کر بے لگام پدر مدر بے گویا کہ مادر پدر آزادی کے ساتھ بازاروں میں مٹکتے پھرنا, یہ شریعت مطہرہ میں حرام ہے. میں جو بات پیش کر رہا ہوں اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. خوشبو لگا کر پازیبے لگا کر اس کی جھنکار کے ساتھ بازاروں میں پھرنا, خواہ برقع پہنا ہوا ہو لیکن مرد کو اس کی خوشبو آ رہی ہو تو جناب یہ برقع ایک فیشن ہوا, وہ پردے کے حکم میں وہ نہیں آیا. اور یہ جو شوہر ہے ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب اپنے گھر سے خواتین کو باہر نکالے تو خوشبو کی پابندی ہو. ایسے مٹکنے والی عادت اس سینڈل کی نوک کہ جب وہ بجے تو دوسرے مرد کی نسبت اس طرف ہو, شریعت مطہرہ نے ایک حیادار معاشرے کے اندر اس کو منع فرما دیا کہ یہ چیزیں فتنے کا باعث ہے, یہ چیزیں جائز نہیں ہیں. اسی طرح جہاں پازیب کی نفی کی گئی ہے کیونکہ یہ سر کو پیدا کرتا ہے اور سر جو ہے وہ شریعت مطہرہ نے منع فرمایا, اس سے لذت حاصل کرنا منع فرمایا کیونکہ سر اس قسم کے جو گانے بجانے کی چیزیں ہیں یہ شیطان کی غذا ہوا کرتی ہے. لیکن تف آج کیا کیا جائے کہ سرکار کی نعت خوانی کے ساتھ بھی مذاق کیا جا رہا ہے, سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی نعت خوانی کے ساتھ بھی آج یہ مزہ ہے مذاق کیا جا رہا ہے کہ جو نعت پڑھ رہا ہے نہ اس کی شکل سے نہ اس کے کپڑے سے وہ سرکار کے ذکر کا روب ظاہر ہو رہا ہے, بلکہ چار پانچ نوحہ پڑھنے والے بندوں کو بٹھایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ وہ منہ سے ایسی آوازیں نکال رہے ہیں کہ جناب جو سری ایک تو وہ پڑھ رہا ہے انڈین گانوں کی طرزوں میں ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ڈھول بجانے کی اجازت تو ان کو نہیں ہے تو وہ منہ سے ڈھول بجا رہے ہیں. کہتے جی ہم اللہ اللہ کرتے. میں نے کہا یہ اتنا بڑا معاشرہ ہے, سمجھدار لوگ ہیں, کیسے ٹاپ لگائے. اگر اس مسجد کے پچاس آدمی نہیں ایک آدمی یہ کہہ دے شاہ صاحب یہ اللہ اللہ ہو رہا ہے تو ہم یہ بولنا چھوڑ دیں گے, ہم یہ کہنا چھوڑ دیں گے. لیکن ہمیں ہمارا یہ کہنا تم اتنے معزز نہیں ہوگے کہ تمہارا نام لے کر ہم کہہ رہے ہیں. ہمارا مقصد ہے نبی کی شریعت کا مذاق نہ بنے, سرکار کے ذکر کا مذاق نہ بنے. آج منہ انڈین گانوں کے طرزوں میں نعتیں پڑھنا اور منہ سے ڈھول کی آوازیں نکالنا, یہ ایک سلیم تباہ شخص اس کو جائز نہیں سمجھتا تو شریعت مطہرہ سے جائز کیسے سمجھ سکتا. ایک بات اور یہاں پر میں عرض کر دوں, کہتے ہیں جی وہ کیا ذکر شاذلی والے نہیں کرتے, تو میں نے کہا کہ چشتی ڈھول نہیں بجاتے, تو آؤ نا پھر ممبر پر قوال کو بٹھاؤ یہاں ڈھول, کیونکہ جو کام جائز ہو تو ممبر پر بھی ہونا چاہیے. قوال کو بٹھاؤ ممبر کے اوپر اور اس کو ہاتھ میں ڈھول دے دو اور وہ دھنا دھن یہاں پر ڈھول پیٹے اور عوام سے پوچھے یہ شریعت کی روح کے مطابق ہے. فرق یہ کہ وہ گود میں لے کر پیٹ رہا ہے تو منہ سے آواز نکال دو, آواز تو وہی پیدا ہو رہی ہے. تو شریعت مطہرہ نے اس قسم کی خرافات ایک صدی مسلمانوں کے قوالوں نے کھا لی اور ایک صدی یہ پازیبے پہننے والے ناخواں جو آج نکلے ہیں کہ جن کی تہذیب جن کی مردانگی ہمارے سامنے واضح نہیں ہوتی, لباس عورتوں کی طرح پہنتے ہیں, چوڑی دار پائجامہ جس سے گویا کہ رانیں چھلک رہی ہوتی ہیں اور سطر واضح ہو رہا ہوتا ہے, یہ اپنے آپ کو مرد کہتے ہیں جو نعت خوانی کرواتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ کل قیامت میں تمہیں سرکار پوچھیں گے کہ تم نے سرکار کی نعت خوانی کے ساتھ کیا مذاق کیا ہے, ہزاروں روپے تم نے نعت خوانوں پر لٹا دیے, کسی ایسے کو تو دیتے جو سرکار جب وہ نعت پڑھتا تو پڑھنے سے کوئی سننے والے کی آنکھوں میں آنسو آتا, وہ سرکار کی روب میں تر ہوتا, وہ گنبد خضرا پہنچتا. یہاں تو جناب ایسی فضا ہوتی ہے کہ جس طرح کے ڈرامے کی یا آرکیسٹرا ہو رہا ہے یا جناب کوئی ایسی محفل ہو رہی ہے کہ جس کے اندر جناب جو ہے کہ سارے نونڈے لپاٹے اوباش قسم کے لوگ بیٹھے ہیں, کوئی وہاں پر ہمیں ایسا نظر نہیں آتا کہ کسی جہاں سے آنسو نکل رہا ہو. کیونکہ آنسو تو جب نکلے جب سرکار کے ذکر کا روب بیان کیا جائے, وہ انڈین گانوں کی طرز ہو ہے وہ جی. آج کل تو ایسی نعتیں نکلی, میں نعت کا مذاق نہیں اڑا رہا, نعت شرم جائز ہے, نعت سے نفرت کرنے والا منافق ہے, نعت سے نفرت کرنے والا منافق ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہے نعتیں پہلی بھی پڑھی جاتی ہیں, ہماری اس مسجد میں بھی نعت خوانی ہوتی ہے, آپ دیکھیں کتنا روب تاری ہوتا ہے کہ جس میں ذرا بھر بھی ذہن شعبدے بازی کی طرف نہیں جاتا, گویا کہ دنیاوی شہوت کی طرف نہیں جاتا, سرکار کی طرف مرکوز رہتا ہے, اس ذکر کی طرف مرکوز رہتا ہے. پاکیزہ طرز ہوتی ہے, پاکیزہ کلمات ہوتے ہیں, پاکیزہ محفل ہوتی ہے, ٹوپی پہن کر مسجد کے اندر سب بیٹھتے ہیں باوضو ہوتے ہیں، یہ ناتوانی کا ایک طریقہ ہوتا ہے، یہ عورتوں کی طرح کپڑے پہن کر اور اس کے ساتھ چار پانچ قوالوں کی اولاد جو ڈھول نہ بجا سکے تو منہ سے آواز نکالے ان کو لے کر یہ کرتے ہیں، اس کو ناتوانی کہتے ہیں، یہ شرن ناتوانی ہے ہی نہیں. اور میں ان مفتیوں کو مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ تم دین کے سب سے بڑے دشمن ہو، کہ تم اگر اس کے جواز کا فتویٰ دو گے اور اس کے حلال ہونے کا فتویٰ دو گے تو میں کہتا ہوں کہ پھر ڈھول باجے اگر وہ انڈین گانوں کے اندر اگر نبی پاک کی تعریفیں کر دی جائیں اور اس میں گانے گا دیے جائیں تو ٹھیک ہے، مسجد میں اس کو بھی لگاؤ، اس کو بھی سارا سلسلہ جائز رکھو، کیونکہ جناب وہی بات ہمارا داڑھی رکھ کر پڑھ رہا ہے، وہی بات وہ داڑھی مڑا کر رکھ رہا ہے، فرق صرف اتنا ہے، وہ اسکرین پر کر رہا ہے، یہ اسٹیج پر کر رہا ہے، فرق اتنا ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے معاشرے کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. یہ جب ہو سکتا ہے حضرات گرامی، یہ معاشرہ ہم نے خود خراب کیا، یہ جب ہو سکتا ہے کہ ہم سب مل کر ایسی محفلوں کا بائیکاٹ کریں، ایسی محفلوں کا بائیکاٹ کریں، ایسے بدتمیز لوگوں کا بائیکاٹ کریں جو سرکار کی نعت کی حرمت کو پامال کرتے ہیں، جو سرکار کی تعظیم کو پامال کرتے ہیں. وہاں پر بیٹھنے والا وہ ہمیں اچکتا نظر آتا ہے، سرکار کا عاشق نظر نہیں آتا، کہ جو اس کی کیفیت ہوا کرتی ہے. اللہ عمر تو اللہ رب العزت میں تعظیم اور تقریب کے ساتھ ناخوانی کرنے کی توفیق محمد فرمائے. تو جہاں سرکار نے اشارہ، میں کہتا ہوں آج کے دور میں اگر حضرت عمر ہوتے نا، آج دور پیروں کی جاگیر ہو گیا ہے، آج یہ گویا کہ ابن ولد اور ابن الوقت جیسے یہ جانی ملاؤں کی جاگیر ہو گیا ہے، جس کی بنا پر جس کی جیب میں 10 روپے کا لفافہ ڈالا اس نے جواز کا فتویٰ دے دیا. آج اگر آج دنیا کو فاروق اعظم کی ضرورت ہے، آج اسلام کو بچانے کی، میں اکثر کہتا ہوں، یہ واضح طور پر کہتا ہوں کہ ایک صدی ہماری قوالوں نے کھائی، وہابیوں نے مدرسے بنائے، یہ کیا وہ کیا، ہمارے سنیوں کا سارا پیسہ چادروں پر چڑھا، قوالوں کی نظر ہوا، قوالوں کی طرف گیا. اور دوسری چیز مسئلہ بعد میں بیان کیجیے گا، دوسری چیز گویا کہ اس کے اندر جو ہوئی وہ یہ چیز ہوئی کہ جناب آج ناخوانی کا طریقہ اس انداز میں کر لیا گیا کہ شریعت مطہرہ کا واضح مذاق، اور یوں لگے کہ جس طرح کے نوحہ بج رہا ہے. ہاں اگر یہ چیز ہو کہ ذکر خدا واضح ہوتا ہے، لفظ اللہ 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 واضح ہوتا ہے، تو جناب صرف ناخواں کا ناخواں کی زبان، ناخواں کی زبان ہی سے سرکار کی تعظیم نہ ہو بلکہ اس کے لباس سے بھی سرکار کی تعظیم ظاہر ہو رہی ہو، اس علاقے سے بھی سرکار کی تعظیم ظاہر ہو. آج ہم سینما گھر میں جا کر ناخوانی نہیں کرتے، کیوں کہ ناخوانی کے مرتبے کے خلاف وہ بات ہے، ناخوانی کے مرتبے کے خلاف. تو میرے بھائی جب ہم نعت پڑھتے ہیں تو وہ مقصد جو ہوتا ہے صرف نعت پڑھنے کا نہیں ہوتا، نعت کے جتنے تقاضے ہیں کہ ہمارے عمل سے بھی ناخوانی ظاہر ہو رہی ہو، اس جگہ سے بھی ناخوانی، نعت کی مرتبے کے لیے جگہ بھی مرتبے والی ہونی چاہیے، لباس بھی مرتبے والا ہونا چاہیے، معاملات بھی مرتبے والے ہونے چاہیے. خیبر میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام چیزوں کی گویا کہ حرمت بیان فرمائی، کہ جو عورتیں اپنے چہروں کو گوندتی ہیں، جو گندواتی ہیں، جو اور عورتوں کے بالوں کو لے کر اپنے سروں میں گویا کہ لگاتی ہیں، اللہ اکبر، فرمایا ان تمام لوگوں پر گویا کہ خدا کی لعنتیں قرار دی گئی. اب حضرات گرامی یہاں پر ایک بات اور میں عرض کر دوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب خیبر سے لوٹنے لگے تو کئی معجزات کا صدور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مطہرہ سے ہوا. صحیح بخاری شریف کتاب المغازی کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے، سوال فرمائیے، کہ حضرت سلمہ بن اقوا سرکار کے ایک صحابی ہیں، خیبر کے اندر کسی یہودی نے ان کے پاؤں پر ایک تیز نوک دار تیر ماری، وہ زہر پگھلائی ہوئی تھی، وہ زخم بڑھتا چلا گیا بڑھتا چلا گیا بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ پوری ٹاؤن کو اس زخم نے پکڑ لیا. حضرت سلمہ بن اقوا پر یہ کیفیت تھی، بخاری کتاب المغازی موجود ہے، کہ ابھی ان کی روح گئی تو ابھی گئی، یعنی درد کی وجہ سے نزا کی کیفیت طاری ہو گئی. لوگوں نے ان کو اٹھایا، سرکار کے دربار میں لے گئے اور کہا کہ حضور سلمہ بن اقوا درد سے اتنا بھی لگ رہا ہے، ہمیں لگ رہا ہے کہ جناب یہ ابھی مر گیا ابھی مر گیا ابھی مر گیا. میرے آقا نے مسکرا کر اپنا لواب دہن نکالا، اپنا لواب دہن نکالا، اس زخم کے اوپر لگایا، زخم کے اوپر لگا کر میرے آقا نے ہاتھ پھیرا، سلمہ بن اقوا کہتے ہیں ٹانگ کا زخم اسی وقت سوکھنے لگ گیا اور درد تو اسی وقت غائب ہو گیا، درد تو اسی وقت غائب ہو گیا. یہ ان معجزات میں سے ایک معجزہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا جو بخاری شریف کتاب المغازی جلد نمبر 2 کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عملی معجزہ موجود ہے. تو خیبر کے اندر بے شمار ایسے مضامین ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں، وقت کی انتہائی اہمیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے آنے والے درس میں انشاءاللہ عزیز چند اور معجزات ہیں جس سے ہمیں بڑی فکر حاصل ہوتی ہے، بڑا فہم حاصل ہوتا ہے کہ سرکار کا وہ معجزہ ایسا ہے جس میں سرکار نے یہ خطبہ دیا تھا کہ بہت سے ایسے نمازی ہوتے ہیں کہ وہ ہوتے جہنمی ہیں معاذ اللہ، لیکن کام مسلمان والا کرتے ہیں. فرمایا بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ ہوتے تو جہنمی ہیں لیکن ان کا خاتمہ ایمان والوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور یہ قاعدہ میرے آقا نے کب بیان کیا؟ یہ خیبر کے اندر ایک واقعے کے تحت بیان کیا جس کی حقیقت کو انشاءاللہ آنے والے دس میں ہم درس سیرت میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے. دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں ان تمام چیزوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. شریعت مطہرہ کا مذاق ہماری ذات پر ہو تو ہم اپنی انا، اپنی چودراہٹ، اپنی شیڈ گری، اپنے مال کو نہ دیکھیں، سرکار کے دین کی بالادستی کو دیکھیں. اور یہ دیکھیں، توجہ چاہوں گا، یہ دیکھیں کہ یہ چیز جو ہم کر رہے ہیں یہ فرض ہے نہیں، واجب ہے نہیں، سنت ہے نہیں. چار پانچ گنتی کے مفتیوں نے فتوا دی دیا تو کس چیز کا دیا؟ جائز ہے ایک طرف، محض جائز. توجہ چاہوں گا، توجہ چاہوں گا، ایک طرف محض جائز اور ایک طرف فتنہ. ایک طرف محض جائز، ایک طرف فتنہ. دیکھیے سرکار کے دور میں عورتیں مسجدوں میں آ کے نماز پڑھتی تھیں، سرکار کے دور میں عورتیں مسجدوں میں آ کے نماز پڑھتی تھیں. صحابہ نے روکنے کی کوشش کی. صحیح بخاری کی روایت ہے، میرا آقا نے فرمایا خدا کی باندیوں کو خدا کے گھر سے نہ روکو، خدا کی باندیوں کو خدا کے گھر سے نہ روکو. تو ڈائریکٹ جو اس حدیث پر عمل کرتے ہیں وہ آج بھی عورتوں کو مسجد میں لے کر آتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں. لیکن اسی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ میری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عورتوں کے چال چلن کو جب دیکھا تو فرمایا تمہاری ان حرکتوں کو اگر میرے آقا دیکھ لیتے، نعت خوانی کو سرکار نے جائز رکھا تھا، ان حرکتوں کو سرکار دیکھ لیتے. تو ام المومنین کہتی ہیں کہ جناب اگر ان حرکتوں کو سرکار دیکھ لیتے تو تمہیں مسجد میں آنے سے ایسے منع کر دیتے جس طرح کے بنی اسرائیل کی عورتوں کا مسجد میں آنا منع کر دیا گیا. اب دیکھیں مسجد میں عورتوں پر آنے پر حدیث موجود ہے، قبرستان عورتوں کا جانا اس پر حدیث موجود ہے، لیکن علماء نے جواز کا فتویٰ نہیں دیا حدیث ہونے کے باوجود. پوچھا گیا کیوں؟ کہا حدیث جواز پر تو ہے، وہ پاکیزہ معاشرہ تھا جس میں جواز کا فتویٰ دیا گیا تھا. آج معاشرہ یہ ہے کہ جناب آج عورتوں کا رہن سہن معاملہ ایسا ہے کہ حدیث میں جائز کا تو فتویٰ ہے لیکن ایک طرف فتنہ ہے، تو اس فتنے کی وجہ سے ہم اس حدیث کا فتویٰ نہیں دیں گے بلکہ فتنے کا حکم بیان کر کے منع کریں گے. تو جہاں محض آپ یہاں پر ناتوانی کی یہ ڈھول ڈھماکے کی بات کرتے ہیں وہاں تو حدیث میں موجود ہے، لیکن پھر بھی علماء مزارات پر اور قبروں پر جانے کی اجازت نہیں دیتے، اس لیے کہ مرد اور زن کا اختلاط نہ ہو جائے. کیونکہ آج ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ وہ پاکیزہ عورتیں، وہ پاک باز عورتیں نہیں ہیں کہ جو احترام کرے. ورنہ آج آپ دیکھیے فتویٰ دینے کے باوجود آج مزارات کا یہ حال ہے، اور اگر اس پر جائز کا فتویٰ دے دیا جاتا تو کیا حال ہوتا؟ تو فتنہ، فتنہ آج فتنہ تو اشد من القتل. قرآن کہتا ہے کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہے. جہاں فتنہ سامنے ہوگا تو فتنے کو دیکھ کر اس چیز کو چھوڑ دیا جائے گا یا پھر اس اچھے کام پر عمل کرنا ہے. میں اس بات کا بھی قائل ہوں کہ ناک پر اگر مکھی بیٹھے تو ناک کو نہیں کاٹا جاتا، مکھی کو لایا جاتا ہے. میرا یہ وسیع ظرف یہ بھی ہے کہ جناب اگر اس جائز کام کے اندر ایک طرف سے فتنہ ہو رہا ہے تو جو چیزیں فتنے کی اس کو ہٹا دی جائے، جو چیزیں فتنے کی ہیں اس کو ہٹا دی جائے، اور اس عمل کو گویا کہ بروئے کار لایا جائے، اس عمل کو منایا جائے. اور وہ کیسے ہٹے گی؟ جب اس فتنے کی اس شرارت والی چیزوں کی ہم تردید کریں، تاکہ عوام میں خود شعور یہ پیدا ہوگا کہ یہ جائز اس اعتبار سے اور ان خرابیوں کی وجہ سے یہ چیز ناجائز ہو گئی ہے، ان خرابیوں کی وجہ سے یہ چیز ناجائز ہو گئی ہے. دیکھیے میں آپ کے سامنے ایک بات اور عرض کروں کہ دور کے حساب سے احکام تبدیل ہوتے ہیں. سرکار کے دور میں امامت کے پیسے نہیں ہوتے تھے، مؤذنین کے پیسے نہیں ہوتے، صحابہ کے دور میں نہیں ہوئے، تابعین کے دور میں نہیں، ساری بات چھوڑی، حضرت امام اعظم کے دور میں نہیں ہوئی، حضرت امام شافعی کے دور میں نہیں ہوئی، حضرت امام مالک کے دور میں نہیں، حضرت امام احمد کے دور میں نہیں، ساری بات چھوڑیے 500 سال تک نہیں ہوئے، اس سے بھی آگے چلیے 800 سال تک نہیں ہوئے. متقدمین جتنے فقہا ہیں سب نے اس کی حرمت کا فتویٰ دیا کہ جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے. متاخرین نے کہا کہ جناب ہمارا کلچر چینج ہو چکا ہے، اب وہ پاک باز لوگ نہیں رہے جو اس کو اس نیت سے ادا کریں. آج اگر کسی شخص کو متعین نہ کر لیا جائے، اس کے مشاعرے اور وظیفے کو متعین نہ کر لیا جائے، اس کو اس کی وقت کی پابندی کے تحت اس کو وہ مشاعرہ نہ دیا جائے، تو پھر ایسا ہوگا کہ جناب مسجدوں کو تالے پڑے ہوں گے، پتہ نہیں کب اذان ہو رہی ہے کب نہیں ہو رہی ہے. تو علماء نے اس بات کا فتویٰ دے دیا. تو میرے دوستو جہاں پر محض جواز ہو اور سامنے فتنہ ہو تو عقل مند آدمی جو اسلام سے محبت کرتا ہے اور اسلام کی شرابے جس کو میرے آقا نے رات کو جاگ جاگ کر اور اپنی ساری زندگی اس پر قربان کر کے اس اسلام کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے, جو اس میرے آقا سے محبت کرتا ہے, اسے چاہیے کہ وہ فتنے والی چیز کو انسان اسلام میں داخل ہونے نہ دے. اور اگر ایک محض جائز چیز ہے تو چھوڑ دو. اگر فتنہ ہو رہا ہے, جس طرح کے اسلام کے علماء نے فتویٰ دیا کہ عورت کو مسجد میں آ کر نماز پڑھنا ٹھیک نہیں, اس لیے کہ جناب اس سے فتنہ ہوگا, حالانکہ سرکار نے اجازت دی ہے. متاخرین نے آج جب بحرہ روی بڑھ رہی ہے, بہت زیادہ بڑھ رہی ہے, تو اس میں بھی یہ شک لگائی ہے کہ ان کا راستہ اور ہو, ان کا مسلح اور ہو, ان کی آبادی یہاں نہ آ سکے. یہ ساری شرطیں کس ہرس میں لگائی ہے؟ تاکہ فتنہ نہ ہو جائے, تاکہ فتنہ نہ ہو جائے. تو اللہ ہمیں شریعت کے مضامین کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے درد میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کے تحت یہاں پر کوئی چھوٹا بڑا نہیں. اگر میں کرسی پر بیٹھا تو بیٹھا ہوں تو کوئی معزز ہونے کی بات نہیں. ہم سب ایک ہی فکر کے مالک ہیں, ہم سب ایک ہی جسوری چاہتے ہیں. تو اللہ رب العزت ہمیں شانہ بہ شانہ لگ کر اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تب ہوگا جب میرے دوستو ہم اپنے گھر سے شروع کریں گے. آج مجھے بتائیے, جب یہ کیسٹ لگتی تو بچہ ناچتا نہیں ہے, جھومتا نہیں ہے؟ تو یہ کیا حرکت ہے؟ یہ نبی پاک کے ذکر میں صحابہ نے ایسا کیا ہے؟ یہ چیزیں ہوئی ہیں. ناٹے میں کبھی کبھی سنتا ہوں مولانا فضل الدین سہروردی صاحب کی, مولانا مشتاق قادری رحمتہ اللہ علیہ کی, وہ ناٹے جس کو سننے کے بعد بندہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے, اس کا دل سرکار کے روب میں ڈوب جاتا ہے, اسے پتا نہیں ہوتا اس پر کیا کیفیت ہو رہی ہے. اللہ ان بزرگوں کے درجات بلند فرمائے. ادیب رائے پوری صاحب نے جس انداز میں ناطے پڑھی ہیں, یا ہمارے نعت خوانوں نے جس انداز میں ناطے پڑھی ہیں, تو جناب یہ نعت کے وہ طریقے ہیں جس سے سننے والے میں روب پیدا ہوتا ہے, روب پیدا ہوتا ہے. اور آج ہم ہی ہیں کہ آج ہمیں ہر دیواروں پر ایک فوٹو نظر آ رہا ہے, نیا البم آ گیا, فوٹو آ رہا ہے نیا البم آ گیا. کیوں؟ آپ نے خریدا, آپ نے شے دی. آپ اگر ان کو آپ ان کا بائیکاٹ کر کے ان سے دشمنی نہیں کر رہے, آپ ان کی اصلاح کر رہے ہیں, آپ ان کے لیے ہدایت کی. اگر ہم ان کے مخلص ہیں نا, تو ہمارا کام یہ کہ ہم, کیونکہ کبھی شدت, ڈاکٹر اگر زخم کو کاٹے گا نہیں تو وہ صحیح نہیں ہوگا. ڈاکٹر ہمارا دشمن نہیں ہوتا, وہ جو اس کو کاٹتا ہے اس کو چھیڑتا ہے, ہمیں درد تو بہت ہوتا ہے, غصہ بہت آتا ہے, لیکن وہ ہمارا انتہائی مخلص ہوتا ہے. اس کا یہ چھیڑنا اس کی اصلاح کا ذریعہ ہوتا ہے, اس زخم کے درست ہونے کا ذریعہ ہوتا ہے. آج اگر ہم مل کر اس بات کا بائیکاٹ کریں تو انہیں بھی شعور آئے گا کہ عوام اس چیز کو پسند نہیں کرتی. عوام اسی نعت کو پسند کرتی ہے جو ہمیشہ سے بر صغیر ہوتی رہی ہے. اللہ رب العزت ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے, اللہ ہمارا سننا قبول فرمائے, سرکار کی سیرت کی برکت سے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے دلوں سے کینہ نکالے, اللہ ہمارے دلوں سے حسد نکالے. اللہ میری بھی صلاح کرے اور آپ کی بھی صلاح کرے. اللہ میرے دل سے بھی حسد کو دور کرے, آپ کے دل سے بھی دور کرے. کسی مسلمان کو گھٹیا سمجھنے والی اس گھٹیا عمل سے اللہ میرے دل کو بھی پاک کرے, آپ کے دل کو بھی پاک کرے, اور ہم سب مل کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی بالا دستی کے لیے ہم کام کریں, معاملہ کریں, اور دین کو عام کریں. وہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ہماری نظر کملی والے اتفاق کی طرف لگی ہو, گنبد خضرا کے مشن کی طرف لگی ہو. آئیے اس پرکیف محفل میں اپنے درس کے اختتام کرتے ہیں ان جملوں کے ساتھ جو جملے امام بوسری علیہ رحمت نے دربار رسالت میں پیش کیے. اور جب یہ کلمات اس شعر پر جو میں پڑھوں گا بھی آپ کے سامنے, آپ بھی پڑھیے گا, نہ پڑھ سکے تو سبحان اللہ کہیے گا تاکہ اس کی برکتیں آپ کو ملے اور آپ کے سب سے میرا پڑھنا بھی قبول ہو جائے. اس شعر پر جب امام بوسری پہنچے تو پورا جسم فالج پر تھا, اور یہ شعر جب آپ نے پڑھا تو گنبد خضرا سے آپ پر کرم ہو گیا اور آپ کا سارا مرض دور ہو گیا اور آپ کی تمام دلی مرادیں پوری ہو گئی. آئیے اسی نیت کے ساتھ جو رب امام بوسری کی پکار مصطفیٰ کو سنا سکتا ہے, وہی رب ہماری پکار بھی مصطفیٰ کو سنا سکتا ہے. جو رب امام بوسری پر اپنے محبوب کی رحمت برسا سکتا ہے, وہ رب ہم پر بھی اپنے محبوب کی رحمت برسا سکتا ہے. مل کر محبت کے ساتھ, بشرطے کہ ہم اپنا نام بھول چکے ہوں, ہم کہاں بیٹھے ہیں صرف ہمیں یہ یاد ہو کہ ہم خدا کے گھر میں بیٹھے ہیں, ہم ساری نسبتیں ساری چیزیں بھول چکے ہوں. کیونکہ جب ہم دل کو بھلائیں گے, دنیا کو بھلائیں گے, تو مدینہ خود دل میں آ جائے گا. تو لہذا محبت کے ساتھ سر کی آنکھوں کو بند کر کے اور سر کو جھکا کر میرے ساتھ محبت کے ساتھ, محبت سے اصرار کے ساتھ گنبد خضرا کا پاکیزہ تصور, میرے آقا کی حدیثیں آپ نے سنی ہیں, تصور کیجئے کہ وہ بیابان ہے, اس میں کھڑے ہو کر میرے آقا خطبہ دے رہے ہیں. پاکیزہ سے پاکیزہ خیال آپ ذہن میں بنا سکتے, جتنا پاکیزہ خیال آپ کا ذہن بنا سکے اس پاکیزہ خیال کو نبی پاک تصور کرتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں یہ شعر پیش کریے کہ فما بلغ فما بلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کل بهم مولانا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك بحق اياك نعبد واياك نستعين بحق كافا يا عين صاد كفايتنا حميم عين سين قاف حمايتنا يا رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب العالمين.